مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، مشرق وسطی دنیا کے ان خطوں میں سے ایک ہے جہاں گزشتہ 6 سے زیادہ عشروں کے دوران بدامنی، افراتفری اور ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی لبنان کی خانہ جنگی، کبھی اسرائیلی فلسطینی تنازع، کبھی مصر میں گرم بازاری اور ہنگامہ آرائی۔ عراق، لیبیا، شام، بحرین، غرض، اس خطے کے کسی بھی کونے میں دیکھ لیں، امن اور سکون مفقود اور بدامنی اور انتشار کے تاریک سائے پھیلے نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطی میں دو ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جو اپنے اپنے نظریات اور اثر و رسوخ کے لیے کوشاں رہتی ہیں، یعنی ایران اور سعودی عرب۔ سعودی عرب اپنی کوششوں اور زیادہ فعال ہونے کے سبب اثر و رسوخ کے حصول کی اس دوڑ میں آگے نظر آتا ہے۔ شاہ عبداللہ جو کوئی ایک عشرے تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے، انہوں نے اس دوڑ میں خاصی سبقت حاصل کی اور خاص طور پر مغرب ان پر کافی انحصار کرتا تھا۔ چند روز قبل طویل علالت کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وقت میں، جبکہ شام، لیبیا، مصر، بحرین اور عراق غیر مستحکم ہیں، یمن میں جس کی سرحدیں سعودی عرب سے ملتی ہیں وہاں بد امنی جاری ہے اور داعش پورے خطے میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے اور ایران بھی اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کے لیے کوشاں ہے، تو مستقبل کا کیا نقشہ بنتا نظر آتا ہے؟ آج اس پروگرام میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جدہ سے جناب سراج وہاب صاحب، جو عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر ہیں، عارف انصار صاحب جو واشنگٹن کے ادارے پالی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر ہیں، اور پروفیسر فاروق حسنات صاحب جو اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور یہاں ان کا تعلق واشنگٹن میں مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے۔ میں آغاز کروں گا سراج وہاب صاحب آپ سے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے، بادشاہ عبداللہ کے انتقال کے بعد وہ کیا بن رہی ہے، اور کیا مشرق وسطی میں استحکام کے کوئی آثار نظر آتے ہیں آپ کو؟
دیکھیے، پورے مشرق وسطی کے بارے میں تو کچھ ابھی کہنا قبل وقت ہوگا، اس لیے کہ جس انتشار کا یہ خطہ شکار ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ کوئی اس میں کوئی سیاسی کوئی حل نظر آتا ہو۔ لیکن جہاں تک کہ سعودی عرب کا سوال ہے، لوگ پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ 3-4 سال سے بارہا یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ کنگ عبداللہ کے بعد، بادشاہ عبداللہ کے بعد یہ کیا معاملات ہوں گے، سکسیشن کیسا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، کیا یہ جو شہزادے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، کیا ان میں کوئی لڑائی ہو جائے گی، کیا یہ سکسیشن سموتھ ہوگا۔ تو ایسے کئی سارے اسپیشلی مغربی دنیا میں اس کے بارے میں کئی سوالات تھے جاتے صاحب کہ یہ کیا صورتحال کیسی ہوگی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جمعرات کی رات، یعنی 1 بجے بادشاہ کنگ عبداللہ کا انتقال ہوا، اور اس کے فوری بعد جو ہے ایک نیا بادشاہ جو ہے وہ جو ایلیجن کاؤنسل تھی اس نے فوری اس کو ان کو طے کر لیا، کانفرنس ولی عہد جو تھے وہ بادشاہ سلمان بن گئے، اور اس کے بعد جو ڈپٹی کراؤن پرنس تھے پرنس مگرن، وہ ڈپٹی وہ کراؤن پرنس بن گئے، ولی عہد بن گئے، اور ایک نئے جنریشن جو دوسری جنریشن سے جو کراؤن پرنس نائف جو ہوا کرتے تھے ان کے صاحبزادے، وہ لائن میں آئے ہیں اور وہ 56 ایئرز اولڈ ہے، نیا جنریشن ہے۔ تو بہت اسموتھ ٹرانزیشن ہوا ہے، یعنی جمعرات کی رات میں، بلکہ ایک واٹس ایپ پہ جو میسیجز چلے کہ جمعرات میں ایک شخص سعودی جو ہے وہ سویا، اس کا بادشاہ جو ہے عبداللہ تھا، اور جب وہ اٹھا تو اس کا ایک نیا بادشاہ تھا، اور یہ تمام سارے پروسیس میں نہ تو کوئی کیئر ٹیکر حکومت رہی، نہ کوئی کہیں کوئی کنفیوژن رہا کہ کہیں کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس رہا، یعنی اتنا اسموتھ ٹرانزیشن ہوا ہے کہ لوگ اس کو باہر کی دنیا میں شاید سمجھنے سے قاطر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اندر بہت ساری پرابلمس ہوگی یا کچھ، اتنا اسموتھ ٹرانزیشن یہ ہوا ہے۔ اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو کنگ عبداللہ کو دینا پڑے گا مرحوم کو، کہ انہوں نے ایک ایسی کاؤنسل تشکیل دی تھی جس میں جو کنگڈم کے فاؤنڈر تھے کنگ عبدالعزیز، ان کے تمام سارے جو بیٹے، 40 کے قریب جو بیٹے ہیں، جو حیات ہے اور جو انتقال کر گئے, جو حیات ہے تو وہ تو اس ایلیجنس کاؤنسل کے ممبر بنے, اور جن کا انتقال ہو گیا ان کے جو پہلے بیٹے ہیں وہ اس کاؤنسل کے ممبر ہے, اور وہ تمام سارے لوگ ایک ساتھ مل کے کنسنسس کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ طے کیا کہ آنے والا جو نئے جنریشن سے کون ہوگا اور اس کی کیا حکمت عملی ہوگی, وہ پروسیس کیسا ہوگا, اور بہت ٹرانسپیرنٹ قسم کا پروسیس. اور اب آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ جو ہر جو ہر طرح سے اس کنگڈم کے کونے کونے سے لوگ آ کے وہ پلیج آف الیجنس جس کو کہتے ہیں لوگ آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں کہ ہم نئے بادشاہ کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی اپوائنٹ کردہ ولی عہد کو تسلیم کرتے ہیں اور نائب ولی عہد کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ سگنل باہر کی دنیا کے لیے ہے کہ ایک ایسا خطہ جو آنکھ کی لپیٹ میں ہے, جیسا کہ آپ نے اوپننگ ریمارکس میں کہا, اور وہی ایک سعودی عربیہ ایک ایسا جزیرہ ہے امن امان کا کہ جہاں پر اقتدار کی منتقلی اتنی ٹرانسپیرنٹ اور اسموتھ انداز میں ہوئی ہے. اب آنے والے دنوں میں سعودی عرب کیا رول ادا کرتا ہے, اس لیے کہ سعودی عرب کے حوالے سے, سعودی عرب کے رول کے حوالے سے خطے میں یہ بھی کہا جا رہا تھا باہر کی دنیا میں کہ کچھ پالیسی دیکھی تھی جس سے خطے میں انتشار بھی بڑا ہے, نئے بادشاہ کے اندر نئی لیڈرشپ کے ساتھ وہ کیسے مراحل طے کرتے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے نیبرنگ کنٹریز میں کس طرح کا کیا رول ادا کرتے ہیں, خصوصاً یمن میں اور ایجپٹ میں جہاں پہ ایک بہت ہی اگریسو اپوزیشن ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ان کی کیا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے,
کیا پالیسیاں ہوتی ہیں,
کے ساتھ نئی ٹیم ہوتی ہے, نئے ایڈوائزر ہوتے ہیں اور تمام تھر نئی حکمت عملی, اور ظاہر ہے کہ جو غلطیاں انہوں نے پچھلے زمانے میں جو ہوئی شاید ظاہر ہے اس سے بھی کوئی سیکھیں گے, اور اس سے بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو ری الائن کیا جائے اور کس طرح سے ایک بہت ہی پازیٹیو رول وہ ادا کرے تاکہ خطے میں جو آنکھ کی لپیٹ میں ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے.
سراج وہاب صاحب ہمارے ساتھ آئیے گا. پروفیسر فاروق حسنا صاحب, میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ بتائیں کہ مشرق وسطی میں بطور خاص یہ صورتحال کیوں رہی ہے اور اتنا انتشار کیوں رہا ہے. گزشتہ تقریباً 6-7 دہائیوں سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے.
جی, اس کی ایک بڑی وجہ, جو واضح وجہ, وہ تو یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ ایک خاص طریقے سے حکمرانی کرتے ہیں جس میں وہاں کے عوام کا کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ اپنے چند ارد گرد ایڈوائزرز یا حمایتی اکٹھے کرتے ہیں جس سے تمام ملکے یا تمام جو فیصلے بھی کیے جاتے ہیں, یعنی کہ تمام طبقوں کو جس طرح کے جمہوریت میں ہوتا ہے وہ شامل نہیں ہوتے اور وہ سائڈ لائنز پہ رہتے ہیں. اس لیے جب بھی حکومت کمزور پڑتی ہے یا وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے جس طرح عرب اسپرنگ میں ہم نے دیکھی, کوئی فلیئر اپ ہو جاتا ہے, کوئی ٹریگر آ جاتا ہے, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو اتنے بڑے مضبوط ہمیں لگ رہے تھے بادشاہ یا صدر جو بادشاہ کی طرح ہی تھے, وہ کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ہٹا دیے گئے اور کس قدر لوگوں میں نفرت تھی ان کے خلاف. اس لیے جو بظاہراً ہمیں ٹرینکوالٹی نظر آتی ہے یا جس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ سکسیشن کا ایک بادشاہ بڑے آرام سے وہ آ گیا اور اس نے قبضہ کر لیا, تو یہ بظاہراً جو ہمیں ٹرینکوالٹی اور اسٹیبلٹی نظر آتی وہ ایکچولی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ اصل اسٹیبلٹی وہ ہے جو کہ اداروں کے ساتھ منسلک ہو, جس میں شخصیت کا اور ان کا رول نہ ہو بلکہ وہ ایک کلیکٹیو قسم کی رولرشپ جو لوگوں کا کنسنٹ ہے اس کے ساتھ ہو. تو اس لیے وہاں پہ جب بھی ایک حکمران جاتا ہے تو اس کے بعد اس ویکیوم کو, یعنی اس خلا کو بھرنے کے لیے مختلف قوتیں اس طرف دوڑتی ہیں, یا وہ حکمران اگر کمزور ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر لوگوں سے جو کہ اسکیٹر تھے, جو کہ یکساں نہیں تھے, چونکہ کوئی ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے, الیکشن نہیں ہوتے, سیاسی جماعتیں ہوں جس کے لیے منظم طریقے سے آپ سیاسی عمل میں حصہ لے سکیں, تو جب منظم طریقے سے آپ سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیتے تو پھر اپنا تفریق سے آپ حصہ لیتے ہیں. لیکن ابھی یمن میں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ مختلف گروہ ہیں وہ ایک دوسرے سے تفریق کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یا سیریا میں آپ دیکھیے کہاں ایک گروہ تھا اب کہاں 4-5 ہو گئے ہیں, کبھی ایک ان کو پسند نہیں آتا, دوسرا پسند نہیں آتا, تیسرا نہیں آتا, جو باہر کے اصل ممالک جو ان کی مدد کر رہے تھے, تو یعنی کثرا تفریح وہ عالم اس طرح ہو جاتا ہے. کیونکہ سعودی عرب کا بھی میں یہ کہوں گا کہ بادشاہ جو گئے ہیں دوسرے آئے ہیں, یہ کوئی ٹرینکوالٹی کی نشانی نہیں ہے, بلکہ یہ تو نشانی ہے کہ آپ 17ویں سینچری کا جو ٹرائبل نظام ہے آپ نے 21ویں سینچری میں ابھی تک اس کو نافذ کیا ہوا ہے, اور چند جو ایک خاندان ہے اس کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے, پارلیمنٹ تک نہیں ہے, خواتین کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے, الیکشن جو لوکل الیکشن میں کروائے تھے کنٹرول, وہاں پہ وہ حصہ نہیں لے سکتی. تو آپ اپنی آبادی کے بہت بڑے حصے کو باہر رکھ کر اور ایک چھوٹا سا نجد کا جو ایک ٹرائبل پلین ہے اس کے بھی حکومت کرتے جائیں اور کہتے جائیں کہ ہم بہت سٹیبل ہیں, تو میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ اور یہی مشرق وسطی کا یہ سارا رہا ہے. ایران کا دیکھ لیجئے, بادشاہ اس قدر مضبوط لگتا تھا ہمیں کہ اس کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا پھر, تو اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا. تو اسی طرح جب تک یہ اپنے لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے, ریفارمز نہیں لائیں گے, پولیٹیکل ریفارمز نہیں لائیں گے, ریپرزینٹیٹو باڈی کو اسٹیبلش نہیں کریں گے اور ان کو مضبوط نہیں کریں گے, تو بظاہر تو یہ مضبوط ہی لگیں گے, لیکن کسی وقت بھی کوئی بھی بحران جب آئے گا تو یہ پھر ملک جو ہے یا خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا یا سول وار کا شکار ہو جائے گا, اور اس میں پھر بہت دیر لگے گی اسٹیبلٹی کو واپس آتے ہوئے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا پروفیسر صاحب عارف انصار صاحب. ابھی پروفیسر فاروق حسنا صاحب نے عرب اسپرنگ کا بھی ذکر کیا, میرا اگلا سوال اسی حوالے سے تھا کہ جب عرب اسپرنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب اربن پیننسولا میں ایک جمہوری دور شروع ہونے والا ہے, مصر میں حکومت تبدیل ہوئی, لیبیا میں ہوا, تیونس میں ہوا, لیکن اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو دو قوتوں میں وہاں پر اسٹرگل ہو رہی تھی, جمہوریت پسند قوتوں میں اور مطلق العنان قوتوں میں, اس میں جمہوری قوتیں ہار گئیں, عرب اسپرنگ کا جو رول تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا. آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟
جعفر صاحب, یہ ایک پیٹرن ہے, ہمیں اس کے تسلسل میں اس کو دیکھنا ہوگا. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ عرب اسپرنگ تھی, اور جس طرح پروفیسر حسنال صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ ایک چینج آ رہی ہے, رواں دواں ہے, فورسز آف اسٹیٹس کو ہیں, اور دوسری طرف چینج تبدیلی ایک روان ہے جو بڑی تیزی سے روان ہے, اور اس میں اب یہ ہے کہ یا تو آپ مینج کر سکتے ہیں اس چینج کو بہترین طریقے سے, دوسرا یہ کہ آپ ریئیکٹ کر سکتے ہیں اس تبدیلی کو, اور سب سے اچھی پوزیشن یہ کہ آپ شیپ کریں اس چینج کو کہ جو آپ اس سے اہیڈ ہوں اور دوسروں کو چینج کرنا پڑے. خیر, جو عرب ملک اس وقت ہے وہ تو ریئیکشن میں یا تو ہے یا مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو عرب اسپرنگ شروع ہوئی, جس نے آپ نے کہا پہلے, اس کی کچھ اور اثرات نظر آ رہے تھے, پھر ایسے لگا کہ جو اسلامسٹ فورسز ہیں جس طرح مسلم برادرہڈ ہے جب میں, کہ شاید وہ جو ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور شاید وہ حاوی ہو جائیں گی, اور اس کی کیا امپلیکیشن ہیں. اور اب ایک تیسرا پیٹرن آ رہا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ری اسرٹ کر لیا ہے, جو کہ پھر ایک خطرناک علامت ہے, کیونکہ چینج تو آنا ہے, قدرت کا نظام ہے, اور جس تبدیلی تیزی سے جو چل رہی ہے اس کے لحاظ سے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. اب وہ تبدیلیاں کیا ہیں وہ کچھ حسنات صاحب نے بھی ذکر کیا, اور کچھ یہ بھی ہیں کہ جو قوتیں چینج کی ہیں, جو فورسز آف چینج ہیں, جو ویریبلز آف چینج ہیں, وہ کسی ایک ملک کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے انالیسز میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سعودی عرب ہے یا عراق ہے یا سیریا ہے یا کوئی بھی اور تنازع عرب اسرائیلی کانفلکٹ ہے, وہ سعودی عرب کا اگر ہم اگزامپل ہیں تو وہ اپنے ملک میں ساری چیزیں کنٹرول کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ڈسٹیبلائزنگ فورسز ہیں وہ تو چاروں طرف سے آ رہی ہیں. اب اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرس ہے, اور وہ آئی ایم شیور کہ وہ آگے جا کے آپ بات کریں گے, لیکن جہاں تک عرب اسپرنگ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہو کے ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو کی فورسز مستحکم ہو رہی ہیں, اور چینج کی جو فورسز تھی وہ پیچھے ہٹی جا رہی ہیں. اچھا, اب وہ چینج کیا ہے اور کیا تبدیلی ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو رہی, اور اگر وہ نہیں ہوئی اور اب آگے جا کے کیا رجحانات بڑھیں گے, وہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور خطرناک بھی ہے.
اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک کشمکش کی صورت ہے, پراکسی وار کا سما ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم یمن پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو سعودی عرب کا بالکل پڑوسی ہے, سرحدیں ملی ہوئی ہیں, تو وہاں کی جو صورتحال ہے, یعنی اس کے بارے میں ابھی تک یہ تصور تھا کہ شاید ویسٹ نے وہاں پر جو وہاں کے شیعائٹس ہیں ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی ہے, لیکن ابھی دہلی میں صدر اوباما صاحب نے اس سلسلے میں جو باتیں کہیں ہیں ذرا ان کو سن لیتے ہیں, تو پھر سراج باہب صاحب آپ سے میں سلسلے میں گفتگو کروں گا.
اتوار کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ نئی دہلی میں ایک مشترکہ نیوز بریفنگ کے دوران مسٹر اوباما نے ان خبروں کو مسترد کیا کہ جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کے خلاف امریکہ کی کاروائیاں یمن میں معطل کر دی گئی ہیں.
I saw some news reports that suggested somehow that counterterrorism activity had been suspended. That is not accurate.
میں نے ایسی خبریں دیکھی ہیں کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں معطل کر دی گئی ہیں. یہ درست اطلاع نہیں ہے. ہم یمن کے اندر اعلیٰ سطح کے اہداف کا پیچھا کرتے رہیں گے اور ہم امریکی عوام کی حفاظت کے لیے ضروری دباؤ جاری رکھیں گے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. صدر نے کہا کہ امریکہ عراق اور یمن میں امریکی فوج کی بڑے پیمانے پر مستقل تعیناتی کے بجائے ان ممالک میں حکومتوں کے ساتھ انٹیلیجنس کی معلومات کا تبادلہ جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ یہ حکمت عملی جاری نہیں رہ سکتی اور اس سے مسائل حل ہونے کے بجائے اور بڑھیں گے.
سراج باہب صاحب، یہ اوباما صاحب نے کہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں پر ان کو ابینڈن کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات مسلسل کہی جا رہی ہے. جان مکین صاحب نے بھی ایک امریکی ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ ان کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے.
Iran is on the march throughout. In Yemen, it's not AQAP that's taken over the government. It's the Houthis.
ایران مسلسل اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے. یمن میں جزیرہ نما عرب میں القاعدہ نے حکومت پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ یہ حوثی ہیں جنہیں ایرانیوں کی مدد اور حمایت حاصل ہے. ایرانی اب عراق، لبنان، شام اور یمن میں یا تو غالب آ چکے ہیں یا انتہائی اثر و رسوخ رکھتے ہیں.
یہ کس حد تک خطرہ محسوس کرتے ہیں آپ اس سے، اور کیا محسوس کرتے ہیں کہ مشرق وسطی میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگا اگر حوثیز وہاں پر اقتدار سنبھال لیتے ہیں؟
تھوڑا ایک منٹ دے دیجیے کہ میں فاروق حسن صاحب کی ایک چیز کی وضاحت کر دوں.
جی پلیز.
کہ سعودی عرب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص خطہ ہے جو پورے ملک میں جو ہے رائج ہے یا وہ اپنی وہ ہٹ گرمی کرتا ہے. پچھلے 80 سالوں سے ہم سعودی عرب کے بارے میں، یعنی جب سے سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا ہے کنگ عبدالعزیز کے زمانے سے، یہ بات ہم سنتے آئے ہیں کہ یہاں پر اچانک جی کوئی ایک اچانک ریولوشن آ جائے گا یا اچانک اس کے اندر کوئی بہت زیادہ کوئی لوگوں کے اندر یہ ہے. میں بتاؤں کہ عرب اسپرنگ کے حوالے سے، عرب اسپرنگ کا جو کچھ فیلئر ہوا ہے اس نے تو سعودیوں کو اور مستحکم کر دیا ہے اپنی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے کرنے پر. انہوں نے دیکھا کہ جہاں جہاں تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی نے تو تباہی مچا دی ہے پورے ملکوں میں، اور اس کے وجہ سے تو یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھ تو بہت زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. بلکہ لوگ پچھلے دنوں، یہ 2 دنوں میں جو کالم یہاں پہ چھپے ہیں، بلکہ نہ صرف یہاں پر بلکہ خطے کے اندر جو دوسرے اخباروں میں جو کالمز آئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودیز رات میں اسی وقت چین سے سوتے ہیں جب ان کی لیڈرشپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور کسی قسم کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. ہم یہ مغربی دنیا میں بارہا سنتے رہے ہیں پچھلے 80 سالوں سے کہ شاید یہاں پہ کوئی ریولوشن آنے والا ہے یا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. میں خود یہاں جدہ میں بیٹھا ہوں یا سعودی عرب میں پچھلے 15-18 سال سے ہوں. یہ تمام ساری چیزیں ہم جب سنتے ہیں تو ہم کو صرف ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ جتنا مستحکم یہاں کا گورننس سسٹم ہے اور جتنا ٹرانسپیرنٹ ہے شاید ہی مشرق وسطی میں کسی ایسے ملک میں کسی دوسرے. جہاں جہاں عرب اسپرنگ فیل ہوئے ہیں اور یا جہاں جہاں حکومتیں فیل ہوئی ہیں وہاں پہ ون مین شو تھا. آپ جیسے عراق میں صدام حسین کو لے لیں یا ایجپٹ میں مبارک کو لے لیں یا سیریا کے اندر اسد فیملی کو لے لیں، ایک واحد فرد واحد کی طرح یہ تھا. یہاں پہ فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے، پوری ایک اسٹرکچر ہے، اس کے گورننس سسٹم ہے اور وہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے.
جی
آپ نے حوثیوں کے بارے میں کہا تو یہ بالکل صحیح ہے. مطلب یہ کہ وہاں پر ایران کی جو ان کو پشت بنائی ہے، حوثیوں کو ایران کا سپورٹ ہے، اور یہ بات کئی جگہ چھپ چکی، تھنک ٹینک میں بھی یہ آئی ہے کہ حزب اللہ کے جو لوگ ہیں وہ حوثیوں کو ٹرین کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے جو آڈیو کلپ چلایا اس میں بھی بالکل بات واضح ہے کہ قبضہ کرنے والے القاعدہ نہیں ہیں. جو یمن میں جو صورتحال ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کر رہے ہیں حوثی، لیکن حوثیوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے یا کس طرح سے تمام ساری چیزوں کو مینج کیا جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بات تو طے ہے کہ حوثی اب وہاں کے پاور اسٹرکچر کا حصہ ہے. آپ ان کو وشوے یا ان کو وہاں سے پاور اسٹرکچر سے نہیں نکال سکتے ہیں. تو یہ گیون ہے، یعنی جو بھی فیوچر اسٹریٹجی ہوگی سعودی عرب کے لینے یا کسی اور جو بھی خطے میں اس وقت ہے خلیج ممالک, ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہوتی ایک ہوتی جو ہے ایک ریالٹی ہے, ان کے پاس اقتدار ہے, ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس ویپنز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ویپنز کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں آئے ہیں. تو لہٰذا کوئی ایسا پاور اسٹرکچر ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوگا جس میں ہوتی بھی ایک میجر کمپوننٹ ہوگا پاور اسٹرکچر کا, اور دوسرے لوگ اس کا حصہ بنے ہوئے رہیں گے. بالکل ہو بہ اسی طرح جس طرح لبنان میں حزب اللہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر گورننس کا اور گورنمنٹ کا حصہ ہے. ان کا پرائم منسٹر وہاں پہ ہو سکتا ہے, ان کا پریسیڈنٹ وہاں پہ ہو سکتا ہے یا وائس پریسیڈنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہوتیوں نے یہ بات طے کر دی ہے ٹیریٹری کیپچر کرنے کے بعد کہ ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. نمبر ایک. نمبر دو, جب تک کہ وہاں پر پولیٹیکل ایفرٹس نہیں کیے جائیں گے اس کا ملٹری سولوشن نہیں ہو سکتا. امریکن انتظامیہ میں اگر صرف القاعدہ کو لے کے اگر بات ہوتی ہے تو شاید وہ بالکل غلط ہوگا, اس لیے کہ صرف القاعدہ وہاں پہ نہیں ہے. القاعدہ جس طرح سے وہاں پہ ابھرا ہے بالکل وہی کہانی ہے جو عراق اور سیریا میں داعش کی کہانی ہے. عراق میں ایک حکومت جس کے بارے میں ہم بہت بار کہہ چکے ہیں, اس حکومت نے اپنے سیکٹیرین ایجنڈے کو ایڈوانس کیا اور شیعہ گروپ کو بہت زیادہ بڑھانے کی کوشش کی. تو وہ جو سنی قبیلے تھے ان لوگوں نے حکومت سینٹرل حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا, لہذا عوام جو سنی عوام تھی فلوجہ رمادی اور دوسری جگہوں پہ جو سنی ڈومینیٹڈ ایریا تھے انہوں نے داعش کے ساتھ سمپتھائز کرنا شروع کر دیا اور داعش کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. یہی صورتحال اس وقت جو ہے یمن میں آپ دیکھ رہے ہیں. وہ سنی گروپ وہ سنی خطے جو اپنے آپ کو اب اس وقت یہ کمال سمجھتے ہیں کہ ہوتیوں نے انہیں گھیر لیا ہے, وہاں پہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ ہے نہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی سیویئرز ہیں, اگر ان کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ یہ القاعدہ ہے. لہذا القاعدہ کو جو پبلک سمپتھی نہیں تھی سنی ڈومینیٹڈ ایریاز میں, اب ان کو وہاں پہ وہ سمپتھی ملے گی. لہذا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور اس خطے میں جو بڑے ممالک ہیں جن کا اثر رسوخ ہے یا ان کو ہونا چاہیے, ان کا سب سے اولین ترجیح اولین کام یہ ہونا چاہیے کہ تمام سارے لوگوں کو پھر سے ایک جگہ لا کے کوئی لبنی قسم کا کوئی فارمولا طے کریں جس میں ہوتی بھی ہوں گے اور سنی بھی ہوں گے, تاکہ ایک ٹرانزیشنل اور ایک آل انکمپاسنگ گورنمنٹ وہاں پہ بن سکے. کسی بھی ایک فریق کو ملٹری ختم کرنا اب ممکن وہاں پر نہیں ہے, اور اس کے وجہ سے وہاں پہ سول وار کا خدشہ ہے, بلکہ سول وار وہ ہو سکتی ہے. صرف ایک ہی سولوشن ہے کہ ہوتیوں سے ڈائلاگ آف کمیونیکیشن ڈائلاگ شروع کیا جائے اور ان پہ جو مطالبات ہیں ان کو جتنا ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہ ایکوموڈیٹ کیا جائے, اور سنی جو ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں ان کو تیقن اور پروٹیکشن دیا جائے.
اچھا پروفیسر فاروق حسنہ صاحب, یہ جو سنی شیعہ کارڈ ہے یا یہ جو سیکٹریئن کارڈ ہے یہ پلے ہو رہا ہے, اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا بائٹ سنواؤں, رین کارپوریشن کے ایک سینئر پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں رک برنر, بقول ان کے مشرق وسطی میں سنی شیعہ خانہ جنگی سے نمٹنے کے لیے وہ حکمت عملی پر اصرار کرتے ہیں.
There is no consistent effort on the part of this government in terms of how we're going to go about addressing this issue. And on one hand you've got Al-Qaeda.
اس امریکی حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی مستقل کوشش نظر نہیں آتی کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نمٹیں گے. ایک طرف القاعدہ اور اس سے وابستہ تنظیمیں ہیں اور دوسری طرف ایران ہے, اور ایران پورے خطے میں عدم استحکام میں تعاون کر رہا ہے, اور حوثی اس کی ایک مثال ہے. جن تنظیموں کی وہ تربیت تنظیم اور فنڈنگ کر رہے ہیں, اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہیں, مگر تمام آثار موجود ہیں بالکل ایسے ہی جیسے وہ عراق میں شیعہ ملیشیا گروپوں کو اور شام میں اسد حکومت کو مدد فراہم کر رہے تھے.
جی پروفیسر صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران واقعی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے خطے کو؟
حالات اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں کہ یہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے پالیسی میکر, خاص طور پر امریکی کانگریس میں. اب دیکھیے, یہ پہلے آپ نے سنایا ریفلیکس سنایا, کتنی لا علمی ہے ان میں, ان کو یہ بھی شیعہ ہیں یہ القاعدہ ہیں یہ کیا ہیں کون سب کا کر رہا ہے. جبھی بہت ادھر بالکل صحیح سے وہاں پہ شیعہ قبائل ہیں وہ بھی کریں یمن میں. لیکن اس کے ساتھ دوسری مخالف فورسز القاعدہ ہے جو قتل کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے. یہی ہم نے سیریا میں دیکھا, شروع میں تو نیشنلسٹ تھے, اب وہ شیعہ سنی کا وہ بنا کر پتا تھا چلا کہ القاعدہ والے وہاں پہ آ گئے, انہوں نے کسی کو بتل لیا, پھر ان کو ہاتھ سنبھال دیا, ملٹری ایکشن بھی کرنا تھا سیریا کے گول نے روک دیا. اور کسی آرمی آف ہسٹری دیکھیے, فیت دیکھیے کہ جب داعش والوں نے حملہ کیا, ایک مہینے کی بات ہے, سعودی عرب شیعہ عبادت گاہوں پہ, تو جو سعودی حکومت ہے وہ بہت اس نے زبردست ریزلٹ کیا اور بہت زبردست ایکشن بھی لیے اپنی شیعہ پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یعنی ان لوگوں سے جو حکومت سے بھی خوش نہیں تھے, وہاں پہ ایک ٹینشن چلی آ رہی تھی. اور یہی جو ہمارے یہ ویسٹ کے ہیں یہ اس کو ایگزیجریٹ کر کے وہ بتا رہے تھے, لیکن چونکہ وہ سعودی ہیں اور داعش جو ہے وہ کسی پرٹیکس کے تحت بھی اگر سعودی کسی بھی طبقے کے اوپر اس کا حملہ کر رہے ہیں, ان کی بادشاہوں کو تباہ کر رہے ہیں, تو وہ سعودی عرب میں پسند نہیں کیا گیا تھا, سعودی عرب کا ایکشن لیا گیا تھا. یہی سچویشن میں دوسرے علاقوں میں نظر آ رہی ہے. داعش کہہ لیجیے, القاعدہ, یہ سلفی جو ہیں قائد رکھنے والے, یہ لوگ جب آتے ہیں تو وہاں پہ ایک کامنالٹی اسٹیبلش ہو جاتا ہے, چاہے اس میں ایران ہے, چاہے اس میں سعودی عرب ہے, چاہے اس میں کوئی اور بھی ملک ہے, تو وہاں پہ یہ پھر شیعہ فتنی کی بات نہیں رہ جاتی, وہاں پہ پھر وہ ان خاص گروہوں کی اسپیسیفک بات رہ جاتی ہے. اور پھر ایران کو اور سعودی عرب کو تعاون کرنا ہے اگر انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کو یا ان لوگوں کو جو القاعدہ نے اپنے قدم جگہ لیے ہیں یمن میں اور صومالیہ میں اور بھی علاقوں میں, اگر ان کو ختم کرنا ہے, چونکہ ایک کامن اینمی ہے دونوں کا, بلکہ وہ اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل پیش کرتا ہے ساری دنیا کو, جس سے اسلام کا بھی کوئی اچھا نام نہیں جا رہا, اور ویسے بھی ان کے جو نظریات ہیں, جو خیالات ہیں, وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی مسلمان مسلک سے تعلق رکھے. تو یہ اصل میں پہلے کا آرمی آف ایک چیز دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے دھکا کھایا, اور وہ القاعدہ داعش والوں نے سب کو ایک کر دیا. یہی صورتحال یمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو شیعہ قبائل ہیں جو انہیں گفر کیا, ایکچولی نیگوسیشن بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, جو ابھی خبریں آ رہی ہیں جو پرانی ریجیم تھی یمن کی اس کے ساتھ, اور اب یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز ہو جائے گا. اس کے بیسٹ پہ جو لوگ ہیں وہ بھی نمائندے آ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں کہ ان کی آپس میں بات چیت کروا دیں, اور کیونکہ خطرہ القاعدہ سے ہے, اگر وہاں پہ ہم ان میں سے کسی گروہ کی کمزور ہوا تو پھر القاعدہ والے اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. اس لیے پورا نقشہ اور پورے جو نظریات ہیں, پورے خیالات ہیں, وہ تبدیل ہو گئے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کچھ امریکہ کے کانگریس مین, وہ چونکہ اسرائیل لابی سے ان کا تعلق ہے, وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ایران بیشن کے اوپر نکلے ہوئے ہیں. ہر چیز میں ان کو ایران نظر آتا ہے, تو وہ بھول جاتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں, حقیقت کیا ہے گراؤنڈ کے اوپر, یا ان کو انفارمیشن پوری نہیں ہوتی, یا وہ اتنے ایران کے خلاف محاذ میں وہ سرگرم ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نظر ہی اور نہیں آ رہا تھا. لیکن جیسے کہ صدر اوباما نے بھی ابھی کہا کہ ہم القاعدہ کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے, کیونکہ القاعدہ خطرہ ہے یمن میں, اور اسی اور ان کے تانے بانے داعش کے ساتھ بھی وہاں جڑے ہوئے ہیں, اور یہ ان سب کا, تمام ریجیمز کا کامن اینمی یہ بن گیا ہے, چاہے اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو.
عارف انصار صاحب, آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ذکر کیا تھا, میں ذرا سا اس پہ آپ سے تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی لیتا ہوں شارٹ سی, اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
عارف انصار صاحب, آپ نے جن نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کی تھی, اور ظاہر ہے کہ مجھے آگے چل کے کرنا بھی تھا اس کو, لیکن چونکہ آپ کو جانا ہے اس لیے میں نے کہا میں آپ سے پہلے یہ سوال کر لوں جو اس وقت تو مشرق وسطی میں مین نان اسٹیٹ ایکٹرز نظر آتے ہیں ان میں سب سے آگے داعش والے ہیں, پھر القاعدہ ہے, اور اس کے بعد آج کل تو ہوتیز بھی ابھی تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی ہیں. ان میں صرف ہوتیز ایسے ہیں جن کو ایران کی حمایت تو کہا جاتا ہے کہ حاصل ہے. داعش کو یا القاعدہ کو حکومتوں میں سے کسی کی حمایت حاصل نہیں ہے. تو یہ سچویشن کس طرح پلے کرے گی مستقبل میں مشرق وسطی میں؟
جی جعفری صاحب, اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایولیوشن ہوا ہے 9/11 کے بعد, جو اب ایک سٹیج شروع ہوئی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وار آن ٹیرر 2.0 ہے, جو ایک نیا آغاز ہے جس میں یہ گروپس اب بھی مارف کر گئے ہیں اور ایک نئی شیپ میں ابھرے ہیں, جس میں آپ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایک القاعدہ اینڈ ایسوسیٹس کا فینامنن ابھرا, کہ ٹھیک ہے القاعدہ تو ہے لیکن وہ برانچ آؤٹ ہو گیا ہے, اس کی مختلف اور گروپس ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ حمایت شامل کر دی. اچھا, اسی دوران آئی ایس تیزی سے ابھرا اور مشرق وسطی میں تو وہ القاعدہ کو پیچھے چھوڑ گیا کسی حد تک. یمن کے سلسلے میں القاعدہ کا زیادہ نام آ رہا ہے, لیکن ویسے تو عراق سیریا میں تو ہر جگہ آئی ایس کا ہی نام آ رہا ہے. اچھا, اب وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہو رہا ہے مختلف جگہوں میں, اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ سینٹرل ایشیا میں بھی القاعدہ کے جو طالبان اور اسی سلسلے میں گفت و شنید چل رہی ہے کہ القاعدہ ہے آئی ایس ہے, ان کا آپس میں کیا اتحاد ہے یا لڑائی ہے یا کچھ چانس ہے کہ آپس میں ایک ہو جائیں گے تو اس کا کیا خطرہ بنتا ہے. لیکن پھر بھی ایک فینومینن جو بن گیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ پورا پھیل گئے ہیں, اور رجحان یہی ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں اور نیشن اسٹیٹس کو کمزور بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے خطرہ بنا رہے ہیں. اچھا, دوسری ایک ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے کہ جو ماضی میں پراکسی وارز ہوتی تھیں اس کا ہم رجحان دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھر کے آ گئی ہیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہوتیز ہیں, حزب اللہ ہیں, جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کا ساتھ ایران کے ساتھ منسلک ہیں. دوسری طرف یہ سنی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جس میں القاعدہ آئی ایس ٹائپ گروپس آ جاتے ہیں, جن کو بظاہر کسی اسٹیٹ کا وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ پلے آؤٹ کس طریقے سے ہو رہا ہے, کیا جو ہے سیریا میں بھی اگر ہم مثال لے لیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یا تاثر ہے کہ اگر حزب اللہ اسد صاحب کی مدد میں نہ آتے تو شاید سیریا کی فوج اس کو جو القاعدہ یا آئی ایس کے جو ہیں ان کو شاید نہ روک پاتی. تو یہ تو ڈفرنٹ قسم کی وار ہے جس میں فوجیں ٹینک اور وہ شاید اتنی کرامت ثابت نہیں ہوتی جس میں کہ امریکہ یا ویسٹ میں بھی پچھلے 13 سالوں میں اس کو ایکسپلو ہوا ہے, ڈرونز آئے ہیں, اسپیشل فورسز آئے ہیں اور ایک بڑے مخصوص طریقے سے اس کے خلاف لڑا جا رہا ہے, کیونکہ وہ یہ کسی ایک ملک میں نہیں ہے, کسی بارڈر پہ تقریب کار رک نہیں جاتے, اور اسی لیے ایک کسی ایک ملک کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا, باقی سارے خطے میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن ہم نے روک لیا. اس کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ملٹی لیٹرل ریسپانس ہو. ٹھیک ہے, اس میں پھر پیچیدگیاں ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی انفلوئنس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ سیریا میں سول وار پھیلی, پھر ہم نے دیکھا کہ عراق میں دوبارہ ریوائیول ہوا جس کی وجہ سے اب ایک یونیک چیلنجز ابھرے ہیں امریکہ اور نیٹو کے وڈرال کے بعد. ایجپٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور طریقے سے پلے آؤٹ ہو رہی ہے چیز. اچھا, پھر دوسری طرف لیبیا میں ہم نے دیکھا کہ سول وار والی سچویشن ہوگی, اور اب یمن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے, اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ کتنے انفلوئنس ہیں, یہ کس طرف بات جا رہی ہے, اور ان کے خلاف رسپانس کس طریقے سے کس طرح سے روکا جائے گا. اور اس میں پھر مسئلہ آ جاتا ہے کہ روٹ کازز کا, جس پہ دوبارہ بحث چھڑی ہے کہ عرب اسرائیلی کانفلکٹ یا فلسطین مسئلہ اپنی جگہ ہے, وہ پولیٹیکل سولوشن نہیں نکل سکا, تو پھر دوبارہ ملٹری سولوشنز کی طرف بات جا رہی ہے, اور اس کی طرف جو یہ دیرینہ مسئلے پرانے چل رہے ہیں اس کے اوپر جو اسلامک کنٹریز ہیں یا جو اسٹرانگ اسلامک کنٹریز ہیں جس میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے, ایجپٹ آتے ہیں, ان کی اوپر کیا پوزیشن ہے اور ان کی ان مسائل کے اوپر کیا کریڈیبلٹی ہے, جو کہ ایکسپلوئٹ کر کے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور اپنی ریکروٹمنٹ بڑھاتے ہیں. تو یہ ملے جلے فیکٹرز ہیں, اور اس میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اب جیسا ہم نے سیریا میں بھی دیکھا کہ ان کی مغرب کی بھی ان کو جو ماڈریٹ سیرین فورسز ہیں ان کا سپورٹ حاصل ہے. تو یہ ٹرانسفارمیشن ہے جو کہ دوبارہ پراکسی وار کی طرف چلا گیا, جس کا ایک ایلیمنٹ جو ایسے گروپس ہیں داعش آئے اور القاعدہ ہے جو کسی کی بھی نہیں سن رہے, لیکن دوسری طرف ایسی گروپس بھی ہیں حزب اللہ جن کو کسی نہ کسی لیول پہ سپورٹ حاصل ہے اسٹیٹ کا.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا عارف انصار صاحب. اسراج وہاب صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مشرق وسطی کی اور سعودی عرب اور ایران اور مغرب کے حوالے سے، تو ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کچھ اور بھی اسٹیٹ ایکٹرس ہیں جن کا وہاں پر انفلوئنس ہے. مثلاً اب روس جو ہے اس وقت میزبانی کر رہا ہے سیریا کے ایک ڈیلیگیشن کی، جو اس بات چیت کے لیے گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پرامن طور سے سیریا کے مسئلے کا حل نکالا جائے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ بے مقصد ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو بڑے گروپس ہیں شام کے، ان کا ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ایک اپوزیشن کا صرف وہاں پر ریپرزنٹیشن ہے. تو یہ روس اور چین کس انداز میں پلے کر رہے ہیں اس ریجن میں؟
دیکھیے، اس میں تو یہ پورے خطے میں سب سے بڑی جو فیلئر تھی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی فیلئر ہے. اس لیے کہ یہ تمام ساری جو جنگیں ہیں ڈرونز اور ان چیزوں سے، ان ہتھیاروں سے اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. اس لیے کہ اس کا تمام ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیکل امپاورمنٹ سے ہیں. وہ لوگ اپنے آپ کو بالکل سیاسی جو ہلچل ہے اسے بالکل اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں اور وہ سیاسی پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے، لہٰذا انہوں نے جو ہے بندوق اٹھا لی اور پھر ان کا ریزنٹمنٹ ہے وغیرہ. آپ سیریا میں اپوزیشن کی بات کر لیں یا عراق میں اپوزیشن کی بات کر لیں یا یمن میں حوثیوں کے حوالے سے بات کر لیں، تو جب تک کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بہت ہی فعال کردار رول ادا نہیں کرتی. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ جارج بش کے 8 سال ایسے گئے کہ جس میں انہوں نے پری ایمپٹیو جو ایکشن لیے تمام سارے، تو اس سے ایک عجیب قسم کی ایک ہلچل ہو گئی اور پوری دنیا میں ایک بحران پیدا ہو گیا. پھر ایک 8 سال بلکہ 6 سال صدر اوباما کے ایسے رہے کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی سے وڈرا کر دیا. اگر سیریا کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی جس میں رشیا اور چائنا اگر شامل ہوتے اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل کے اگر ذریعے اگر وہاں پہ کوئی ایک پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرتے مائنا پسند، تو یہ جو صورتحال اس وقت ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اتنے اپنے آپ کو پاورفل نہیں پائے جاتے. اس لیے کہ ان کو لوگوں کے ساتھ جو ریزنٹمنٹ تھا انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کیا. اب یہ جو ایران اور سعودی عرب کی تمام ساری جو چیز ہو رہی ہے اور آپ نے چائنا کا اور رشیا کے حوالے سے جو ذکر کیا، اب رشیا کے اندر شاید ایک ری اسسمنٹ ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس خطے میں بیٹھ کر کہ ان کے پاس ری اسسمنٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو سینکشنز یوکرین کے لیے ان پہ لگائے گئے ہیں اور جو تیل کی قیمتیں ایک دم سے جو گھٹی ہے اور اس کے بعد ان کے جو بجٹ کے اندر جو خسارہ ہوا ہے اور ان کی اکانومی بالکل جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رشیا اور چائنا دونوں، خصوصاً رشیا، اس بات کو اب ان کے پاس ادراک ہوا ہے کہ اس خطے کے اندر اگر انسٹیبلٹی ہوگی تو ان کی معیشت پہ اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا اور اس کے وجہ سے ان کی اکانومی جو ہے وہ خراب ہوگی، اور جس کا ثبوت ہم اس وقت پچھلے 8 مہینے میں یا 6 مہینے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کس طرح ہوا ہے. یہ جو سیریئن ڈیلیگیشن کو انہوں نے ہوسٹ کیا ہے رشیا نے، یہ پہل ہے، یہ ری اسسمنٹ ہے ان کے فارن پالیسی کا کہ کس طرح سے چیزوں کو اب ریٹریو کیا جائے. اس لیے کہ سیریا کے اندر سچویشن ایک ایسی جگہ پہ ہے جس کو ہم انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں، اسٹیل میں کسی سچویشن ہے جس میں داعش ایک جگہ رقہ میں اور تمام سارے علاقوں میں پاورفل ہے اور کئی جگہ جو ہے وہ اسد کی فورسز جو ہیں، بشار اسد کی فورسز جو ہے قابض ہیں یا وہ کنٹرول کر رہی ہیں. تو ری اسسمنٹ میں یہ ہوگا کہ اس وقت تمام سارے ممالک جو اس خطے میں ہیں انہوں نے بہت اپنے آپ کو نقصان پایا ہے. خود ایران کے اندر اس وقت جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے پرابلم اور سینکشن تمام ساری چیزیں ہیں. سعودی عرب کے بارڈرز پہ یمن اور ادھر سے عراق، یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان سب دباؤ کی وجہ سے تمام سارے خطے میں، تمام ساری لیڈرشپ میں آپ آنے والے دنوں میں ایک ری الائنمنٹ اور ری اسسمنٹ دیکھیں گے اپنے فارن پالیسی کے حوالے سے. اور یہ ری اسسمنٹ اس لیے ہے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ جو کسی کے قابو میں نہیں ہیں اور اب بالکل اپنے آپ میں ایک فرینکنسٹائن کا سا انہوں نے روپ اختیار کر لیا ہے جو کسی کو بھی جو ہے نقصان پہنچانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایران، سعودی عرب، رشیا، چائنا، امریکہ ایک ری اسسمنٹ کسی صورتحال آپ دیکھیں گے 2015 کے آخر میں یا مڈ 2015 میں یا 2016 میں، کہ جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اس خطے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس ریجن کے ظاہر ہے اس میں سعودی عرب اور ایران شامل ہے, وہ ایک ساتھ بیٹھ کے تمام سارے معاملات کو طے کریں گے اور ایک دوسرے کے اندر کسی قسم کا جو انٹرفیرنس ہے تب وہ جا کے ختم ہوگا, تبھی آپ القاعدہ, ہوتی, حزب اللہ اور داعش جیسے نان اسٹیٹ ایکٹر کا خاتمہ ممکن دیکھ پائیں گے.
ہمارے ساتھ رہیے گا صاحبان, ہمیں جوائن کیا ہے ابو بکر علی صاحب نے. ابو بکر علی صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ جو بات ابھی سراج وہاب صاحب نے کہی ہے یہ بڑی بڑی اہم بات ہے کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے شروع میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی جب ان سارے ایکٹرز کو اکٹھا ہونا پڑے گا اس خطرے کے خلاف یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے؟
السلام علیکم جعفری صاحب. اصل میں ماشاء اللہ سراج وہاب صاحب ایک بہت ہی پرانے صحافی ہیں اور ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. میں یہی چیز سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ شاید آپ میرے سے یہ سوال کریں گے تو میں رشیا کے اوپر کہوں گا کہ وہ اس ٹائم اوکرین کی وجہ سے کسی طرح بھی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ انوالو ہو. اس کی اکانومک, اس کے بارڈرز کچھ بھی سیکیور نہیں ہے. تو وہ رشیا کو تو میرا جہاں تک خیال ہے ہم بھول جائیں, اور چائنا اس طرح کی کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا کہ وہ چلے, وہ زبانی یعنی خارجہ پالیسی تک تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ کسی بھی وار میں یا اپنے فوجی بھیجنے میں وہ انوالو نہیں ہوتا ہے.
اچھا,
لیکن جو حالات ہیں, جو حالات ہیں اب اگر یہ آئی ایس وغیرہ انوالو نہیں ہوتے تو بشار سادات کی سب مدد نہیں کر رہے تھے, اس کے خلاف جا رہے تھے, لیکن وہ پھر بھی اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ تقریباً وہ سیریا کو اوور ٹیک کر رہا تھا پورے کو. لیکن یہ اب جو 6-8 مہینے سے داعش آیا ہے تو اس کو مسائل تو ہو گئے ہیں, لیکن جو میں یورپ میں یا اس ٹائم میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو لوگ یہ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی بشار اسد سے صلح کر کے کوئی ایسی پوزیشن بنا لی جائے پاور شیئرنگ کی, جو وہاں جنگجو ہیں اور جو بشار سادات ہے, تاکہ اس مسئلے سے نپٹا جائے.
اچھا,
اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ داعش کا جو ہے وہ بھی کنٹرول کچھ کم ہوگا اور وہ لمٹ ہو جائے گا اپنا عراق تک.
اچھا, پروفیسر فاروق حسنان صاحب, ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آج جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں اور آج امریکہ اس وقت تو آئل کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے دنیا میں, جو گلف اسٹیٹ ہیں ان کا ریئل ایسٹ جو تھا وہ یہی آئل تھا, ان کی قوت, ان کا ہتھیار, ان کے اساسے سب کچھ یہی تھے, تو کیا یہ صورتحال بھی مڈل ایسٹ میں ڈی اسٹیبلٹی میں کوئی رول پلے کرے گی آپ کے خیال میں؟
بالکل, جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے یا جس طرح یہ ترقی کر رہے تھے اور جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے تھے, اگر اس میں اور توقعات بہت زیادہ اونچی کر لی تھی, اگر اس میں وہ کمی آئے گی تو یقیناً ان کو وہاں پہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے عوام کے سامنے, اور اس لیے ان کو بہت سی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑیں گی جس میں وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں ہوں گے کہ ہم کتنا ڈائیورسیفائی کریں اپنی ایک اکانومی کو, جو کہ کچھ ملکوں نے پہلے سے کر بھی لی ہوئی ہے. جیسے یو اے ای بہت اچھی ہمارے سامنے مثال ہے, جس نے یہ فورس ہی کرتے ہوئے کہ تیل پہ زیادہ دیر آپ انحصار نہیں کر سکتے, تو انہوں نے زیادہ کامرس کی طرف اور ٹریڈ فری زونز بنا اور ری پروسیسنگ زونز بنا اپنے ملک میں, بینکنگ کا وہاں پہ مراد دینی ساری, تو انہوں نے ڈائیورسیفائی کیا. اس طرح قطر نے بھی ڈائیورسیفائی کیا جن کے پاس کافی گیس کی ہے, تو اسی طرح ان ممالک کو اب یہ اس طرح کا سوچنا ہوگا. یہاں میں جیسے صاحب ایک بات کہوں گا
جی,
کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کی گئی تھی اور جیسے اکانومی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ان تمام ممالک میں ایجوکیٹڈ ٹیکنوکریٹس کی کلاس بھی پیدا ہو گئی ہے, یعنی کہ انہوں نے یہ تو صحیح کیا 50s میں 60s 70s میں زیادہ انویسٹ کیا اپنے یوتھ میں, باہر بھی بھیجا یونیورسٹی سے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم لے سکیں. یہ لوگ جب واپس آئے ہیں تو ان کا ذرا مزاج مختلف ہے اور یہ مختلف طریقوں سے اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں اور اس میں وہ ریفارمس کی باتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کرتے ہیں, جس کو ہم سول سوسائٹی بھی کہتے ہیں, یعنی ایک مضبوط قسم کی سول سوسائٹی بھی وجود میں آ رہی ہے ان ممالک میں, جو کہ اپنے ہی حکمرانوں کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ ریفارمز لائیں. کئی ملکوں میں زیادہ ہے اس کا پریشر، کئی ملکوں میں اس میں کم ہے. لیکن یقیناً جیسا سعودی عربیہ کی ہم مثال دے دیں کہ وہاں کی جو خواتین ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں اس بات پہ کہ ہم نے جو ہمیں روکا جا رہا ہے ڈرائیونگ سے وہ ہم نے کرنی ہے. اور وہ مختلف طریقے سے ان کو جو ان کے آدمی ہیں ان کی بھی حمایت حاصل ہے، خاص طور پہ جو یورپین ریٹرن، امریکن ریٹرن، ہائیلی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ تو وہاں نہیں ہوئی سول سوسائٹی کی، لیکن ہمیں اس کے آثار اب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اور اسی طرح جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ بھی یہی صورت حال ہے، چاہے اس میں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے خیالات پیش کر سکیں، لیکن جس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ہم بات کر رہے تھے وہاں تو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، یہاں پہ ذہن استعمال ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک انڈر کرنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے ان تمام ممالک میں، جس میں یہ سول سوسائٹی ایک رخ پہ اپنے ملک کو لے جانا چاہتی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ بظاہر جو بالکل خاموشی تھی اور بالکل کوئی ایک ذرا سا بھی کوئی آثار نہیں تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچانک جب ایک واقعہ ہوتا ہے تیونس میں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہر طرف پھیل جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے جو سول سوسائٹی ہے، جو ایجوکیٹڈ ٹیکنوکریٹ مڈل کلاس ہے، وہ اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ آگے بڑھ کے. اور اسی طرح سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں اس کا بہت رول نظر آیا کہ کس طرح انہوں نے فیس بک کو استعمال کیا، جس طرح ٹویٹر کو استعمال کیا. اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس طرح ٹیکنالوجی کے ذریعے منظم کر کے آپ نے پریشر بلڈ کیا حکومت کے خلاف، اور حکومت کا ٹاپل بھی کر دیا مصر میں. اور دوسری جگہ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کا ریورسل ہوتا ہے اور وہ واپس جو اسٹیبلشمنٹ کی فورسز ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں دوسرے طریقے سے، لیکن بہرحال سول سوسائٹی نے اپنا ایک چیز منوا لی ہے. اسی طرح سعودی عرب بھی لے لیجئے، قطر لے لیجئے.
جی میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے محسن ظہیر صاحب نے نیو یارک سے. محسن ظہیر صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بادشاہ عبداللہ کے بعد اب مشرق وسطی میں کیا صورتحال بنے گی، آپ کیا نقشہ دیکھتے ہیں آئندہ چند مہینوں کا یا چند برسوں کا مشرق وسطی کے بارے میں، ایسے میں جبکہ ایران اور سعودی عرب کی جو کشمکش ہے، ٹسل ہے، وہ جاری ہے اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے.
دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کی پوری صورتحال کا اگر آپ جائزہ لیں اور ان کی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ ساری صورتحال اور یہ ساری تاریخ جو ہے یہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے. لہٰذا جب ایسے حالات میں یا ایسے خطوں میں جب شخصیات تبدیل ہوتی ہیں تو حالات اور معاملات میں بعض اوقات بڑی اور بعض اوقات چھوٹی تبدیلیاں ضرور ساتھ آتی ہیں. تو شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد اب شاہ سلمان جو ہیں وہ سعودی عرب کے بادشاہ بنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے جو نظام حکومت ہے اور سعودی حکومت کی جو ترجیحات ہیں اور خطے میں جو اس کی اپروچ ہے، اس میں کچھ تبدیلی جو ہے ہمیں ضرور نظر آئے گی آنے والے دنوں میں. اور جو زیادہ تر اس وقت سیاسی پنڈت ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ شہزادہ سلمان جو ہیں وہ زیادہ تر شہزادہ شاہ عبداللہ کی جو پالیسیز ہیں انہی کو آگے برقرار رکھیں گے، اور اس کے کچھ اشارے جو ہیں ابھی تک ان کی جو کہہ لیں ان کی جو سلطنت کے جو انہوں نے اہم عہدیدار مقرر کیے ہیں، اپنے ولی عہد کو، پھر نائب ولی عہد کو، پھر پٹرولیم کے وزیر کو، اس حوالے سے جو فیصلے ہیں اس سے کچھ نظر آتا ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مشرق وسطی میں سعودی عرب کا جو کردار ہے اس حوالے سے شہزادہ جو شاہ سلمان ہے وہ ان کی اپروچ میں بھی شاید تھوڑی بہت تبدیلی یہ آئے کہ اس میں سعودی عرب کی جو مداخلت جس حد تک ہے اس میں کچھ شاید کمی آئے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا. دوسری جو اہم فیکٹر ہے خطے کا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں جو نیا فیکٹر ہے جس کو ہم نے پہلے کبھی سٹڈی نہیں کیا، وہ ہے داعش کا اور جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کا فیکٹر، جسے اے کیو اے پی بھی کہتے ہیں، القاعدہ ان عربین پیننسولا. ان دو فیکٹرز نے جو ہے اس سارے خطے کی صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین چار سالوں سے جو سیکورٹی کے حوالے سے چیلنجز تھے، پہلے یہ تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان یہ خطہ جو ہے وہ گروپ بندی ہوئی تھی، صف بندی ہوئی تھی، اب جو ہے ایسے صورتحال بھی نظر آ رہی ہیں جہاں پر دونوں کو ان اس نئے فیکٹر سے خطرہ ہو رہا ہے، اور ایون جو ان دونوں گروپوں کے جو انٹرنیشنل جو سپورٹرز تھے وہ بھی ان کے لیے سیکورٹی چیلنجز کے حوالے سے بھی جو ہے ان یہ جو داعش اور القاعدہ ان عربین پیننسولا یہ بھی ایک نیا سیکٹر بنتا جا رہا ہے، تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں یہ آنے پہلے بھی بہت بڑا چیلنج تھے اور آنے والے دنوں میں بھی ایک بڑا چیلنج ہوں گے، اور ان خطے کے حکمرانوں کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس کو حل کیے بغیر یہ اپنی کوئی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے ہاؤسز کو ان آرڈر کریں، جب تک اپنے ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے یہ خطے کے معاملات جو ہیں مزید بگڑتے جائیں گے، یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، جتنے نارتھ افریقہ کے ممالک ہیں، ان کی ساری صورتحال کو دیکھیں، جو بیرونی سیکٹر ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، جو ان کے اپنے گھر کے معاملات تھے وہ اپنا گھر اتنا ان کا بگڑا ہوا تھا اور اپنے گھر کے معاملات ان آرڈر نہیں تھے جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اور اس کی پھر سارے معاملات جو ہیں وہ پھر خطے میں پھیلتے گئے۔
سرحد وہاب صاحب، آپ نے جو بات کہی تھی کہ مستقبل میں آئندہ سال میں چھ مہینے میں ان لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ان قوتوں کو مل بیٹھنا پڑے گا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دو قوتیں خاص طور پر مشرق وسطی کی ہیں یعنی ایران اور سعودی عرب، وہ ان قضیوں کو طے کرنے کے لیے گیو اینڈ ٹیک کے بنیاد پر کوئی آپس میں اتحاد کر سکتی ہیں، اس کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟
بالکل جعفر صاحب، بالکل بہت قوی امکانات ہیں، اس لیے کہ جو صورتحال اس وقت قطع میں ہے، دونوں میجر پاورز سعودی عربیہ اور ایران دونوں خسارے میں اس وقت ہیں، جس طرح سے صورتحال ہے وہاں عراق کے اندر جو داعش ہے اس سے ایران کو بہت زیادہ خطرہ ہے، حزب اللہ نے جو رول سیریا میں ادا کیا اس سے پوری سنی طاقتوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے، حوثیوں نے جو یمن میں کیا اس سے سنی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پریشان ہے، لہذا گیو اینڈ ٹیک کا آپ نے جو کہا ہے بالکل آنے والے دنوں میں یہی ایک اس کا طریقہ ہوگا، اس لیے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس وقت آپ جو دیکھتے ہیں وہ اسٹیل میٹ کی صورت حال ہے، اس وقت مکمل اسٹیل میٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے چیس پہ جو جس طرح سے بچھی ہوئی ہے بساط جو ہے اس وقت وہ اسٹیل میٹ کا معاملہ ہے، کوئی کہیں سے کوئی موو کرتا ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور شے اور بات ہوتی ہے، تو اسی طرح کا معاملہ اس وقت پورے خطے میں ہے، ایران امریکہ سے نیوکلیئر ڈیل کرنے جا رہا ہے، وہ اپنے آخری مراحل میں ہے بات چیت کے، جب وہ ڈیل ہو جائے گی تو ظاہر ہے ایران کا جو رویہ مغرب کے حوالے سے جو تھا اس کے اندر بہت نرمی آئے گی، ایرانی عوام جو ہے وہ بھی مغرب کی طرف دیکھے گی، اس کے روابط ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سعودی عرب کے اندر امریکہ کے ساتھ بہت اچھے روابط ہے، اس میں بہت اچھے روابط ہونے کے اور امکانات ہیں نئی لیڈرشپ کے ساتھ بھی، اور امریکہ بھی جو ہے بہت اس میں زیادہ ملوث نہ ہوتے ہوئے یہ چاہے گا کہ اس کے اندر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جس میں حزب اللہ، حوثی، القاعدہ ان عربین پیننسولا اور داعش، یہ تمام ساروں کو نیوٹرلائز کیا جائے اور اس ریجن کو پیسیفائی کیا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب سعودی عرب اور ایران گیو اینڈ ٹیک کر کے کوئی ایک ایسی صورتحال پہ پہنچے جہاں پہ ایک دوسرے کی خطے میں یا ایک دوسرے کے ملک میں کسی قسم کا کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت قریب امکانات ہیں، 2015 کے آخر تک، اگر جون تک نہیں تو آخر تک ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا سیناریو یہاں پہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، جس کے انڈیکیشنز آلریڈی اس وقت مل رہے ہیں، عراق کے اندر جو نئی حکومت ہے حیدر آبادی کی وہ ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ہے، بشار اسد کا معاملہ طے ہونا ہے، یمن کے اندر جو بھی معاملہ طے ہوں گے اس کا گیو اینڈ ٹیک آپ سیریا میں دیکھیں گے، اور جو سیریا اور یمن کے اندر جو گیو اینڈ ٹیک ہوگا اس کا امپیکٹ آپ لبنان میں دیکھیں گے اور لیبیا میں دیکھیں گے، اور یہ تمام ساری صورتحال آپ دیکھیں گے کہ ایک سال کے اندر چیزیں اسٹیبلائز ہوتی نظر آئیں گی، اور وہ جو صاحب جنہوں نے بہت صحیح کہا کہ رشیا کی جو اکنامی خراب ہوئی ہے اس کے وجہ سے اس کو ایک لیسن ملا ہے رشیا کو کہ وہ انٹرنیشنل میں اس کا بہت زیادہ اثر رسوخ نہیں رہے گا، لہذا امریکہ جو ہے وہ اسٹیبلائزنگ فورس، فورس آف ماڈریشن، فورس فار گڈ آف دا ریجن یہاں پر ہوگا. اور سعودی عرب اور ایران دونوں کے اندر یہ ادراک ہے کہ یہ پچھلے تین چار پانچ سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس سے ان کے ممالک کو بہت خطرہ لاحق ہوا ہے، بہت نقصان پہنچا ہے، اور یہ ادراک دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کے اندر موجود ہے. اور یہی ادراک کے بعد، یہی اسسمنٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دونوں ملکوں کی فارن پالیسی میں ری اسسمنٹ ہوگا، اور اس خطے میں آپ آنے والے دنوں میں اسٹیبلٹی دیکھیں گے
جی، اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جی. فاروق حسنا صاحب، یہ جو میں نے سوال کیا تھا سراج وہاب صاحب سے، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. یعنی جو ماضی کی تاریخ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مغرب ہے وہ ناکام رہا ہے گزشتہ چھ سات عشروں میں مشرق وسطی میں امن قائم کرانے میں اور وہاں کے حالات کو درست کرنے میں. تو کیا اب مشرق وسطی کی خود اپنی قوتوں کو یہ ریئلائزیشن ہوگا آپ کے خیال میں کہ اب ہمیں یہ اپنا مسئلہ خود ہی حل کرنا ہے؟ میرے پاس دو منٹ ہیں.
جی بالکل جی، ہم یہی ابھی تک بات کر رہے تھے انٹر اسٹیٹ کی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، جنہوں نے ہتھیار. میں نے ایک نقطہ اور بیان کیا تھا، پتا نہیں میری لائن جی سمجھ نہیں آئی کہ آپ تک پہنچا کہ نہیں. وہ میں نے کہا تھا کہ معاشروں کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں، جس میں ایک رائزنگ مڈل کلاس، ٹیکنوکریسی کلاس بھی سامنے آ رہی ہے، جو سول سوسائٹی کے طور پہ اس نے اپنی شکل اختیار کی ہے، وہ پریشرائز کر رہی ہے اپنے اپنے جہاں جہاں جن جن ممالک میں ہیں، اس کی جھلکیں ہمیں نظر آتی ہیں ہر جگہ. تو اس لیے ریفارمس کی ضرورت ہے یہاں پہ. اور یہ بظاہر جو مضبوطیاں اور طاقت جو ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. طاقت اس وقت دمتی ہے جب وہاں کے رہنے والے باشندے یہ محسوس کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور اس کی جو قانون سازی ہے یا فیصلہ سازی ہے اس میں بھی ہمارا حصہ ہے، اور وہ ہوتا ہے ریپرزینٹیٹو باڈیز کے تھرو. ابھی کچھ ممالک تو بالکل ٹرائبل کے اوپر ہیں، سیٹ اپ کے اوپر ہیں، ان کے لیے تو ممکن نہیں ہوگا کہ جو ہم جسے ریپرزینٹیٹو باڈیز سمجھتے ہیں اس طرح کی ہو، لیکن ان کو کسی نہ کسی شکل میں عوام کو شامل کرنا ہوگا فیصلہ سازی کے عمل میں. اور جب وہ ان کو شامل کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا سعودی عرب کی بھی مثال آپ لے لیجئے، وہاں خواتین کو ہی لے لیجئے، کس طرح وہ ڈیفائی کرتی ہیں ہر چوتھے دن ڈرائیونگ کر کے. اب حال ہی میں یو اے ای سے ڈرائیو کرتے ہوئے آئیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے وہ قائم کیے گئے، الزام لگایا گیا. تو لیکن اس کا آپ معاشروں کو پرے رکھ کے یا ان کو کر کے اسٹیبلٹی نہیں لا سکتے. تو اس لیے اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ممالک اپنے عوام کو شامل نہیں کرتے اور اپنے طور پہ حکومتیں چلاتے ہیں، تو وہاں پہ انتشار رہتا ہے. ایسے گروہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، وہ پھر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس کا نتائج یہ ہوتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ جو فورسز ہیں
وہ آگے آ جاتی ہیں جناب.
مانتی نہیں ہے، نہ ہی حکومتوں کو مانتی ہے.
بہت شکریہ فاروق حسنا صاحب، سراج وہاب صاحب، محسن ظہیر صاحب اور ابو بکر علی صاحب، آپ تمام صاحبان کا بے انتہا شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور ہمارے انجینئر تھے سلمان تاراوالی. اب اپنے میزبان قمر عباس سافری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.